حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ جو جملہ ہے کہ مجھے عثمان بن مضعون کی قبر میں دفن کر دینا رضی اللہ عنہ، یہ شدید محبت اور ان کے ساتھ تعلق کی دلیل بنتی ہے. لکھنؤ میں ہمارے شیخ خواں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں اپنی خانقاہ میں تھے، تو کسی وجہ سے ہم نے یہ دریافت کیا کہ آپ کے شیخ کا اپنے شیخ سے کیا تعلق کیسا تھا. تو فرمانے لگے کہ میاں آپ کیا پوچھتے ہیں. ایک دن حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ عید کی نماز پڑھ کر رائے پور خانقاہ میں تشریف لائے اور معذوری کی وجہ سے چلنا تو ہو نہیں سکتا تھا، تو خدام جو تھے انہیں کہا کہ میں اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مزار پر قبر مبارک پہ جانا چاہتا ہوں. تو خدام لے گئے اور عید کا دن تھا، خانقاہ میں بڑی رونق تھی، ہم لوگ بھی موجود تھے اور بہت دیر حضرت وہاں بیٹھے رہے. اور جب اٹھے تو آنکھوں میں آنسوؤں کا اثر تھا اور فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے یہاں پر تو حضرت کی قبر کھود کر مجھے اسی میں دفنا دینا، اور پھر فرمایا مفتیوں سے پوچھ لینا اگر شرن یہ اجازت ہو تو میں اپنے شیخ سے الگ رہنا نہیں چاہتا. یہ غایت تعلق تھا ان کا اپنے شیخ کے ساتھ. یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کر دینا. تو یہ ان کے مختلف فتوے ہیں جو انہوں نے تدفین، تکفین اور جنازے کے بارے میں مختلف اوقات میں ارشاد فرمائے. عمومی زندگی لوگوں کی جو تھی اس میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور لوگوں کے مسائل کو حل بھی کرتے تھے، کیونکہ قاضی بھی تھے اور ویسے بھی لوگوں سے ایسا تعلق تھا کہ وہ شریعت کی باتیں ان تک پہنچاتے تھے. ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ولیمے میں گئے اور وہاں پر گانا ہو رہا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا. یہ روایت مختلف جگہ پر آئی ہے اور اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی بات مان لی جائے تو اس سے ایک بہت بڑا اصول یہ ثابت ہوتا ہے جو حنفی فقہا نے لکھا ہے، اور اس اصول کو انہوں نے اس روایت کی بنیاد پہ تو اگرچہ نہیں لکھا لیکن اور روایات سے ثابت کیا ہے. فرق کیجئے کہیں پر حرام اور حلال جمع ہو جائے، جائز اور ناجائز چیزیں جمع ہو جائیں تو ہم جائز چیز کو اختیار کرنے کے لیے ناجائز کا اعتنا اور ناجائز کے لیے پرواہ نہیں کریں گے. مثلا کسی مسجد میں لوگ تصویریں لٹکا دیں اور وہاں نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب جب نماز کا وقت آ گیا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جماعت ہی نہیں ہوگی مسجد میں اور تالا لگا دو کیونکہ اس میں تصویریں ہیں. ایسے ہی کسی جنازے میں بدعات اگر ہوں گی تو ہم بدعات کی پرواہ نہیں کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ جنازہ ظاہر ہے کہ فرض کفایہ ہے. اور ہمارے دور میں مساجد میں تصویریں ہیں بھی. امریکہ میں ایک سفر کے دوران ہم گئے تو وہاں پر ایک مسجد میں تصویریں لگی ہوئی تھی، تو ان تصاویر پر غور کیا تو پٹھانوں کی تھی. نماز پڑھ لی، پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہاں کوئی مسلمان تو پتہ چلا ہیں، ان سے ملے، معلوم ہوا مسجد انہی کی ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھئی مسجدوں میں تصویریں لگانے کا کیا مسئلہ ہے اس مسجد میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پٹھان ہیں اور ہمارے آبا و اجداد آج سے تقریباً 150 برس قبل امریکہ میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر یہ مسجد بنائی تھی، اور اس وقت یہاں ان کا مذہب دین تھا، ہم نے کہا اسلام تھا. ہم نے کہا آپ کا مذہب؟ بعض نے کہا کچھ پتا نہیں، بعض نے کہا کرسچن ہے. تو یہ پوچھا کہ مسجد میں آخر تصویریں کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب گرجے میں جاتے ہیں، چرچ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے بھی اپنے آبا و اجداد کی تصویریں یہاں پر لگوا دی. تو اب ایسی مسجد میں جب اور کوئی جگہ نہ ہو اور فرض کر لیجئے 5 وقت نماز ہوتی ہو، تو ہم جماعت کو نہیں چھوڑیں گے، اسے نماز کو پڑھیں گے، باقی اس کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح آج کل کے دور میں بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ولیمے پر جانا پڑتا ہے بعض مجبوریوں سے، اور وہاں پر غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں. بلکہ کون سا ولیمہ اور کون سی ایسی شادی ہے جہاں پر غیر شرعی حرکتیں نہیں ہوتی، اور مجبوری سے کئی وجوہ کی بنیاد پر جانا پڑتا ہے. تو وہاں پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر عمل کر لینے کی گنجائش ہے، اگرچہ تقوی اور اللہ کے ساتھ اصل تعلق کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان نہ جائے. اور نہ جانا وہاں پر ہے جہاں پر نہ جانے سے کوئی اثر پڑتا ہو. مثلاً ولیمہ ہے خاندان میں اور وہاں پر فلم بنے گی، وہاں پہ موسیقی ہوگی، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو اس ولیمے میں لوگ محسوس کریں گے، تو وہاں پر اپنے اختیار اور اثر کو استعمال کرنا چاہیے کہ بھئی اگر وہاں پر یہ چیز ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ گناہ سے باز آتے ہیں، اور کم سے کم یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے اگلی نسل کے لیے کہ جو بڑے تھے وہ اس چیز پر انکار کرتے تھے، نکیر کرتے تھے، برا مانتے تھے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں میں رہتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، فتوے دیتے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو چیزیں سیکھی اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ سوتے تھے، کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، تو وہ اس ناپاکی کو دھو دیتے تھے. اور اسی پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ مرد جن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے وہ چیزیں ناپاک ہیں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ناپاکی نہیں ہے، وہ اسے پاک سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ ان شافعی فقہا اور علماء سے جب کہا گیا یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو دھو ڈالتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی، تو وہ کہتے ہیں اس کی تعویل اور توجیہ میں کہ یہ سب کچھ غایت نفاست ہے، بہت زیادہ پاک رہنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ اصل میں تو یہ چیز پاک ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں اور ان کے جوابات بڑی کتابوں میں دیے گئے ہیں، حنفی فقہا نے دیے ہیں. لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ علماء کے اور مجتہدین کے اس اختلاف سے ہر آدمی ہر وقت میں ہر زمانے میں ہر مقام پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو حنفی اور شافعی فقہا کے ہاں اس بات میں اختلاف ہے، اور بہت لچر دلیل دی ہے، بہت کمزور دلیل دی ہے ان شافعی فقہا نے، جنہوں نے یہ دلیل دی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی بنیادی طور پر چونکہ انہی چیزوں سے ہوتی تھی، لہذا یہ پاک ہے. تو یہ جو کتابیں اب اردو ترجمے آ گئے ہیں نا بہت سے مارکیٹ میں، اور مختلف مواقع پر لوگ اسے پڑھتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجتہدین کا اختلاف وہ علمی مباحث ہیں. ہر آدمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم جس چیز پہ چاہو عمل کر لو، وگرنہ آپ صرف اسی چیز میں دیکھ لیں، حنفی فقہا جسے ناپاک قرار دے رہے ہیں، شافعی فقہا اسے پاک قرار دے رہے ہیں، تو آدمی کچھ ادھر سے لے لے، کچھ ادھر سے لے لے، کچھ مالکی فقہ سے لے لے، کچھ حنبلی فقہ سے لے لے، تو یہ دین تو گویا کھیل تماشا بن جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستے میں جو مٹی ہوتی ہے اس کو پاک قرار دیتے تھے، اور عمومی طور پر فقہا نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور کیچڑ کو بھی پاک قرار دیا ہے جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر نہ آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھیتوں میں فصلوں کے اندر چلے جاتے تھے، ہم نے موزے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موزے ایسے موٹے ہوتے تھے، ایسے دبیز ہوتے تھے کہ پاؤں کو وہ محفوظ رکھتے تھے اس باہر کے کیچڑ وغیرہ کے اثر سے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قدم جو زمین پر رکھتے ہیں اس کی وجہ سے دھوتے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کا وضو ہے اپنے گھر میں یا دکان میں یا کسی بھی پاک جگہ پر، وہ پیدل چلا بغیر جوتوں کے، تو پاؤں میں ظاہر ہے کہ مٹی لگ جائے گی، تو اس سے اس کے پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے، اور وہ نہ اسے پاؤں کے دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ابن عبد البر نے الاستذکار میں یہ ان کا مسلک نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کنویں میں کوئی مردہ جانور گر جائے اور پانی کا رنگ، پانی کی بو اور اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس میں تمہیں مردہ گرا ہوا نظر آ رہا ہو، اور اگر تبدیلی آ گئی ہو تو اس سے پھر پانی نکالا جائے گا. اور اس کی وہ تفصیلات ہیں جو فقہ کی کتابوں میں آئی ہیں. لیکن یہ روایت جو ہے اس کو، اور دوسری روایت عبدالرزاق نے ایک جگہ آئی ہے مصنف عبدالرزاق میں، کہ فرمایا جب خون اور پانی مل جائیں تو پانی پاک ہوتا ہے. اور ابن حزم نے ان کے ساتھ ایک تیسری روایت بھی نقل کی کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس سے ابن حزم نے جو ثابت کرنا چاہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک، کہ ان کے نزدیک پانی میں کوئی چیز بھی پڑ جائے، چاہے جتنی بھی ناپاکی پڑ جائے، وہ پاک ہی رہتا ہے اور پانی کی ضرورت پاک نہیں ہوتا، یہ ابن حزم کی غلط فہمی ہے، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ غلط ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اصل میں مسلک یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی وجہ سے پانی کے بنیادی اوصاف رنگ بو اور ذائقہ تین چیزوں میں تبدیلی نہیں آئے گی پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا. اس لیے ان کا یہ فرمانا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی تو اس وقت تک ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ پانی کا کوئی اصل جو اس کے اوصاف ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی. اگر اصل اوصاف میں سے کسی وقت میں تبدیلی آ جائے گی تو پانی پر فتویٰ بھی بدل جائے گا. اس کی تفصیل فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے اور وہ اس کا اصل مقام. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں پاکی ناپاکی کی بہت اہمیت بلکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ہی کے ہاں تھی اور ہر مسلمان کے ہاں ہونی بھی چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, یہ جو پاکیزگی ہے نا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. پاک رہے اور ایسی حرکتیں کرنا جس کی وجہ سے ناپاکی پھیلے یہ مکروہات میں سے ہے اور شرعاً گناہ کی چیزوں میں سے. شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی لوگوں کو کہ وہ جہاں چاہیں تھوک دیں اور وہ نسوار کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں اور جہاں ان کا دل چاہے تھوک گرا دیں اور سگریٹ پیئیں ایسی جگہوں پہ جن جگہوں پہ لوگوں کو اس کی دور سے تکلیف ہوتی ہے, ویگن ہے, بس ہے, سٹینڈز ہیں, ایسی چیزیں ہیں. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں اور یہ سب ناپاکی کی باتیں ہیں, مگر لوگ اس پاکی اور ناپاکی کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور پاک رہنے کا تصور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے شریعت نے لوگوں کو پابند کیا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. باطن کی پاکیزگی کیسے؟ باطن کی پاکیزگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے. پیسے کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے, مال کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اس طرح پاک ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا, فلاح پائی اس انسان نے جس کا تزکیہ ہو گیا. وذکر اسم ربہ وصلی, اور اللہ کا نام لیا, اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. یہ سب چیزیں انسان کے باطن کو پاک کرتی. اور جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے تو پھر اس کا مال دوسرے طریقے سے نکل جاتا ہے, اور وہ طریقہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. یاد رکھنا چاہیے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نظر وہ ہے جو آدمی متعین کرتا ہے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی سفر سے خیریت سے واپس آ جائے تو میں ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں تو 100 نفل پڑھوں گا, ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے تو ہم اتنی دیگیں پکائیں گے. یہ نظر کی وہ قسم ہے جو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دی ہے, مکروہ قرار دی ہے, اگرچہ یہ منعقد ہو جاتی ہے اور ایسی نظر کا پورا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے بچے کو شفا ملے اور میں 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو اس پہ 100 روپیہ خرچ کرنا واجب ہوگا, اگرچہ یہ مکروہ ہے, یہ کام کوئی پسندیدہ نہیں ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ نظر ماننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, البتہ بخیل کے جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کی تشریح میں کہتے تھے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور تمہاری نظر سے تقدیر نہیں بدل جائے گی, اور تمہاری نظر سے اللہ کے فیصلے آگے پیچھے نہیں ہوتے, لیکن اللہ اس ذریعے سے تمہاری جیب سے کچھ نہ کچھ نکلوا دے گا. تو وہ شخص جو بخل کرتا ہے اس نے شرط لگا کر خرچ کیا, شرط یہ کہ اگر یہ ہو جائے, اگر یہ کام ہو جائے, اگر مریض کو شفا ہو جائے, اگر مسافر خیریت سے آ جائے, اگر یہ مصیبت ٹل جائے, اگر جیل سے رہائی مل جائے. یہ جیل والے بہت نظریں مانتے ہیں. یہ سب صورتیں ایسی ہیں یاد رکھنا چاہیے جو شریعت نے ناپسندیدہ بھی قرار دی ہیں لیکن ان کا پورا کرنا بھی واجب ہے. نظر کی دوسری قسم جو اللہ کو پسند ہے پر جس کا قرآن میں اللہ نے خوشی سے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں یوفون بالنظر جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا پر یوفو نزورہم انہیں چاہیے کہ بیت اللہ میں آ کے اپنی نظر کو پیش کریں پورا کریں. وہ دوسری قسم ہے اور اصل میں اللہ کے لیے نظر ماننا وہ ہے. اور وہ نظر وہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے اللہ کی عبادت کرے. یہ کہے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے 10 نفل پڑھتا ہوں. یہ طے کرے کہ خدایا تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہوں. اللہ آپ کی خوشی کے لیے یہ 50 روپے دیتا ہوں. یہ ہے اصل میں نظر. اور اس نظر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی تقدیر چل جاتی ہے, اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ ہے وہ صدقہ جو بلا کو ٹال دیتا ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کرے. ایک آدمی اللہ کے گھر جاتا ہے اور جا کر بیت اللہ پر عطر ڈالتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے ایسا کرتا ہوں. یہ وہ نظر ہے جس کا اسے اجر بھی ملے گا اور امید ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہوگا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی خلافت کے دور میں بھی اور ویسے بھی یہ جو گلاب کا عطر ملتا ہے اور وہ بھی خالص گلاب 2 ڈول بھر کے بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب بیت اللہ کو غسل دو تو میری طرف سے یہ 2 ڈول بڑی بڑی بالٹیاں فرماتے تھے کہ یہ عطر بیت اللہ پر لگانا. میں ایسا کرتا ہوں اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کے حضور میں نظر پیش کرنے کے لیے. یہ ہے نظر جو حقیقت میں خدا نے کہا یوفون بالنظر, وہ جو نظر مانتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. نظر ماننے کا مطلب یہ کہ دل میں جب ارادہ کر لیتے ہیں اور وہ عملاً اس کو پورا بھی کر لیتے ہیں. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن قیامت کا دن ہر طرف افراتفری مچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے, نظر پوری کرتے ہیں, قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. یطعمون الطعام کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, اور پھر کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں لینا, ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس ذریعے سے بخیل کے مال کو خرچ کرا دیتا ہے, تو معلوم ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی نظر کو پسند نہیں کیا. اسی وجہ سے حنفی فقہا ایسی نظر کو مکروہ لکھتے ہیں. کہ یہ ماننا کہ فلاں کام ہو جائے تو یہ کروں گا یہ مکروہ ہے. اور اس مکروہ کام میں ہمارے زمانے میں عام طور پر لوگ پڑے ہوئے ہیں. جس کو جو مصیبت آتی ہے نظر مان لیتا ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو یہ کر دوں گا, یہ مصیبت ٹل جائے تو یہ ہو جائے گا, جیل سے رہا ہو جاؤں تو اتنا صدقہ کر دوں گا. ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے. چاہیے کہ اللہ کے لیے علی الاطلاق نظر مانے, مطلقاً ایبسلوٹلی ویسے ہی کہے کہ اللہ آپ کے لیے اتنے نفل بڑھتا ہوں, اللہ آپ کی خوشی کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں, اللہ آپ کی خوشی کے لیے اس اپنے بھائی کا کام کرتا ہوں. یہ ہے جو حقیقت میں اللہ کی خوشی اسے دے دے گا. کیونکہ دوسری روایت میں ترمذی میں یہ آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشی کے کام تلاش کرتا رہتا ہے کہ میرا پروردگار کس چیز سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو ہی جائے گا. اور تیسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو, تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں, اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ وہ کسی طرح مجھے خوش کر لے, راضی کر لے, تو اب میں ضرور اسے ایسے کاموں کی توفیق دے دوں گا کہ پھر آخر میں اس کا انجام میری خوشی اور میری رضا نکلے گا. تو اللہ کی خوشی کے لیے جستجو کرتا رہے اور ان کاموں سے دور رہے جن میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. آدمی بہت سے کام محض بے فکری سے کرتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. ہمیشہ عقل سے غور اور فکر سے سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی نظر کو مکروہ قرار دیتے تھے اور اتنے ذہین تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سی چیزیں انہوں نے اس قرار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سمجھ لیا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذہانت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ضرب المثل تھی. سب جانتے تھے کہ قرآن سب پڑھتے ہیں, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب نے سنی ہیں, مگر اس کو سمجھنا اور اس کی تہ میں جو مسئلہ چھپا ہوا ہے وہ مسئلہ نکال کے لے آنا اور اسے ثابت کر دینا, یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذہانت تھی, ان کا خاصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا. کئی فیصلے تھے مگر اس میں سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. دیکھیے کیسی ذہانت تھی. شریعت نے کسی بھی بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں طے کی. شریعت نے سب سے پہلا اصول یہ مقرر کیا ہے کہ بچہ اس کا ہے جس بچے کی والدہ جس کے نکاح میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش, آخری خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ بچہ اس کا ہے جس کے گھر پیدا ہوا. اور جو برا کام کرنے والا ہے اس کے لیے پھر پتھر ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت کیا جائے گا جبکہ وہ خاتون اس کے نکاح میں. یہ ایک اصول کی بات ہے, سب جانتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک خاتون کے ہاں, اور وہ بہت خوبصورت بچہ تھا. اور تین آدمیوں نے دعویٰ کیا کہ اس عورت کے ساتھ ہم تینوں کا تعلق ہوا ہے. اور اس زمانے جاہلیت میں, کفر کے زمانے میں, معاشرے میں ایسی چیزیں تھیں. عربوں میں جو خاندانی لوگ تھے اگرچہ ان چیزوں سے بچتے تھے, اور عورتیں تو خاص طور پر ان کی بچتی تھی, لیکن مردوں میں یہ مرض تھا. تو تین آدمی آئے اور تینوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے. اور اس عورت نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب میں پاک تھی تو اس طہر میں ان تینوں سے میرا ایسا تعلق ہوا تھا. اور مسئلہ پیش آ گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں اور سامنے ان کے آیا کہ وہ فیصلہ کریں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تینوں بھی یہی کہتے ہو اور وہ عورت بھی اقرار کرتی ہے, اس سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ تم تینوں میں سے کسی ایک کا یہ بچہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے دو آدمی ہٹ جائیں اور کسی ایک کے حق میں دستبردار ہو جائیں. تو سب نے انکار کر دیا اور ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تم تینوں کا حق بنتا ہے اس بچے پر, اس بچے کا حق تم پہ, اور دو جب تم انکار نہیں کرنے والے اور تینوں ہی اقرار کرنے والے ہو تو پھر میں دوسرا فیصلہ کر دیتا ہوں اور آپ نے فرمایا ہم کرا ڈال لیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. یہ ہے وہ حنفی فقہا کے ہاں اصول کہ احناف کہتے ہیں کہ جس چیز پر سب کا حق برابر ہو وہاں پر قرے کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھا جائے. مثلا والد نے ایک مکان چھوڑا وراثت میں, دو حصے ہیں اس کے, ایک حصہ اوپر کا ہے ایک حصہ نیچے کا ہے، اور دونوں بھائیوں کو وراثت میں ایک ایک حصہ ملنا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ نیچے والا یا دونوں کہتے ہیں اوپر والا حصہ مجھے لینا ہے، تو اب اس موقع پہ تصفیہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے قرعہ ڈال دیا جائے، کیونکہ دونوں کا حق برابر ہے. تو جہاں بھی برابر حق لوگوں کا بنتا ہے، حنفی فقہا نے اصول کی یہ بات لکھی ہے کہ وہاں پر قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کر دی جائے چیز، یا قرعہ ڈال کے اس چیز کو حوالے کیا جائے اور اس قرعے کو اللہ کی جانب سے سمجھا جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا نا کہ حنفی فقہا کی اصل وہاں سے ہے، اس لیے جن لوگوں کو حنفیت پہ اعتراض ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبب جاہلیت بھی ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، بس جس نے جو کچھ کہہ دیا اس پہ چل پڑے. تو اس بچے کے متعلق اب دو آدمی دستبردار نہیں ہو رہے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پھر قرعہ ڈالو، اور جب قرعہ نکلا جس کے نام ابن مسعود رضی اللہ عنہ بچہ اس کے حوالے کر دیا، اور اسے ذہانت کی بات یہ ہے کہ فرمایا دیت کے دو حصے ان دونوں کو ادا کرنا، دو تہائی دیت کا بھی فتویٰ دیا. مطلب یہ کہ فرض کر لو یہ بچہ مر جائے تو اس کی دیت جتنی بنتی ہوگی، فرض کیجئے 100 روپے بنتی ہے، تو جب تقسیم ہوگی تین آدمیوں میں تو 33 روپے ہر ایک کے حصے میں آئیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بچے کو بھی لو اور دو آدمیوں کے 66 روپے بھی ادا کرو، یہ مراد تھی ان کی. تو فرمایا دو تہائی دیت، ایک تہائی اس کو ایک تہائی اس کو، اور ایک تم بچہ لے جاؤ. یہ تھی ذہانت جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اختیار، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا. اور یہ فیصلہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کی تحسین فرمائی اور ان کو یہ فرمایا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت درست فیصلہ کیا. بخاری کی شروع میں، مسلم میں، کتاب الرضا وغیرہ میں یہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ دلیل ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذہانت کی. جب نسب کی بات آئی ہے تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اقرار سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، اعتراف سے نسب ثابت ہو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا اور کسی آدمی نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اس کا بچہ قرار پائے گا بشرطے کہ اس عورت کا، خاتون کا دعویٰ کسی اور پہ نہ ہو. وہ یہ کہتی ہے مثلا کہ میرا نکاح فلاں سے ہوا تھا، لوگوں کو اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور نکاح کے گواہ بھی پیش کر دیتی ہے، تو پھر اس سے نسب ثابت ہو جائے گا. ایک ایسی عورت جس کے یہاں اولاد ہوئی اور اس کے باپ کا کچھ پتا نہیں ہے، تو اب جو شخص بھی اقرار کرے گا اس کا وہ نسب متعین ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں تو نسب باپ سے ہوتا ہے، سوائے تین صورتوں کے، کہ تین صورتیں ایسی ہیں جس میں نسب ماں سے چلتا ہے، باقی ہر طرح سے باپ سے ہی نسب ثابت ہوتا ہے. ایک صورت تو ولیعذ باللہ بدکاری کی ہے کہ کوئی ایسی حرکت کرے اور پتہ نہ چلے کون تھا کون نہیں تھا، پتہ چل بھی جائے تو بھی ثبوت کچھ نہیں نا، تو وہ نسب اس کی ماں سے ثابت کیا جائے گا، اس کے باپ کی جگہ اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا. اور دوسری صورت لعان کی ہے کہ مرد اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو 4 مرتبہ وہ الفاظ کہے گا جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور 5ویں مرتبہ پھر وہ قسم کھا گزرے گا، اور پھر عورت بھی اسی طرح کہے گی، اور ان کا نکاح ختم ہوا. لا یجتمعان ابداً، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت تک کبھی ایک دوسرے کے بیوی اور شوہر نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 3 طلاقوں کے بعد تو چلیے کوئی صورت تو ہے نا، لان اس سے زیادہ شدید ہے. اب کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی نہیں ہو سکتے. اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نسب کی نفی باپ نے تو کر دی, اور اس بچے کی ماں یعنی اس آدمی کی بیوی بھی الگ ہو گئی. تو اب یہ دوسری صورت ہو گئی کہ اس بچے کے نسب کو اس لڑکی سے ثابت کیا جائے گا, اور تیسرا نسب جو خاتون سے ہے وہ بالکل ارفع اور اعلیٰ ہے, جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے انہیں یہ شرف اور عزت اور اکرام بخشا جو قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ طہرہ کی اللہ نے وحی کی مریم کی طرف علیہ السلام, اور اللہ تعالی نے الہام فرمایا انہیں اور یہ کہا کہ ہم نے تجھے پاک کر دیا ہے. وہ بالکل پاکیزہ مقدس اور مطہرہ خاتون تھی, اور بغیر کسی آدمی کے قرب کے اللہ نے انہیں اولاد دی. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام عنایت فرمائے اللہ نے, اسی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ان کی والدہ سے ہے, اور یہی صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارکہ آگے کو چلی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ سے یہ نسب چلتا ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں جن میں سے ایک سب سے ارفع اور اعلیٰ کتاب قرآن کریم نے بتا دی, حدیث میں آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسب کی صورت ہے, اور دو صورتیں وہ ہیں جو پہلے تذکرہ کر دی. یہ تین صورتیں ہیں نسب کی. اس کے علاوہ نسب باپ سے ہی ثابت ہوتا ہے, اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں لوگوں کو ابھارتے تھے اور کہتے تھے کہ نکاح کرو, اور تجرد کی زندگی علیحدگی کی زندگی وہ پسند نہیں فرماتے تھے. اور حنفی فقہا آپ کے ہاں یہ مسئلہ بالکل ابتدائی کتابوں میں اصول شاشی وغیرہ میں بھی مل جائے گا کہ کوئی شخص دین کی خدمت کرے تو اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے, شادی کرنا یا نہ کرنا. اور محققین حنفی فقہا کہتے ہیں کہ شادی کر لے تاکہ ایسے نہ ہو کسی گناہ میں پڑ جائے. اور اس زمانے میں وہ محققین ہوتے اور شادی اور اس کے بعد جو بکھیڑے اور اچھے رشتوں کی کمی اور خواتین اور مردوں کا ایک دوسرے سے مزاج کا نہ ملنا وہ دیکھ لیتے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا فتویٰ کیا ہوتا. ہمارے ہاں لوگوں نے نکاح اور جنس کے مسائل کو اپنی عملی زندگی سے ایک طرح سے خارج کر دیا, اس لیے مہنگائی کا رونا روتے ہیں. اور یقیناً ہے مہنگائی رونے کی کیا بات حقیقت میں ہے, لیکن وہ اس کی فکر نہیں کرتے کہ اولاد جوان ہو رہی ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کے نکاح کا کیا مسئلہ ہوگا, اور ان کے یہ جو عمر کے تقاضے ہیں اس کا احساس اور خیال کیسے رکھا جائے. اسی لیے شیطان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور اسے جہنم میں پھینک دے, ولیعوذ باللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بدکاری کے قریب نہ جانا, یہ فحاشی کا کام ہے, بسا اسویلا اور بہت بری راہ ہے. تو جو شخص بھی ظاہر ہے کہ بری راہ پر چلتا ہے اس کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے, اور اس فتنے سے بچاؤ کی وہی صورت ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی, اور وہ یہ کہ انسان نکاح کے محفوظ قلعے میں داخل ہو جائے. اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت جن کے لیے دی, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے بہت سے فضائل اور مناقب ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ فرماتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے اور آج کی ایک رات میری زندگی کی باقی ہے تو پھر بھی ایک رات کے لیے بھی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی میرے ساتھ نہ ہو, ڈر لگتا ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میری زندگی کے کل 10 دن باقی رہ جائیں اور مجھے پتا چل جائے کہ 10ویں دن میرا انتقال ہو جائے گا تو بھی ان 10 دنوں کے اندر مجھے نکاح کرنے کی استطاعت ہوگی تو میں 10 دن بھی بغیر بیوی کے رہنا پسند نہیں کروں گا، میں 10 دنوں کی وجہ سے ہی نکاح کر لوں گا تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاؤں۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تنگ دستی کی شکایت کی اور یہ کہا کہ تنگ دستی ہے اور ہم لوگ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو ابھارتے تھے اور فرماتے تھے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی فرما برداری کا ارادہ کرو تو اللہ تمہیں نہیں ٹھکرائے گا۔ اور بتاتے تھے کہ نکاح نہ کرنا، اس کے بغیر انسان کس طرح شیطان کے چنگل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان شوہر کو ترجیح دیتے تھے، اور جتنا کوئی اچھا مسلمان ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کی تعریف فرماتے اور اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہن کا نکاح تھا اور وہ اس عمر کو پہنچ گئی تھی جب ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، تو ایک دن باتوں میں اسے کہا، کہنے لگے کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کسی مسلمان سے نکاح کرنا اگرچہ اس کا رنگ سیاہ حبشی جیسے ہی کیوں نہ ہو اور وہ سرخ رنگ کا رومی آ جائے اس سے نکاح کر لینا، لیکن مسلمان کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کرنا۔ یہ جو حالات اب جا رہے ہیں نا، دو فتنے اس امت میں ایسے اٹھنے والے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ ابھی 20-30 سال کی بات ہے یہ فتنے سر اٹھائیں گے، اور ہماری مسلمان بچیاں اور مسلمان خواتین کافروں سے نکاح کریں گی، یہ فتنہ اتنا پھیلے گا اتنا پھیلے گا کہ شاید ہی عالم اسلام کا کوئی ملک اس سے محفوظ رہ سکے۔ یہ اور ایک 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 ربع صدی نصف صدی کی بات ہے، ایک یہ فتنہ اور ایک یہ فتنہ اب پھیلے گا کہ عورتیں مسجدوں میں امامت کرایا کریں گی۔ ہمارے یہاں تو یہ فتنہ اس لیے دوسرے والا نہیں آئے گا کہ یہاں مسجدوں میں آبادی نہیں، لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں، تو لوگوں کو کیا ہے، مسجد چاہے ویران رہے چاہے آباد رہے، انہیں بس جوش کی باتوں سے غرض ہے۔ اگر کوئی عورت آ جائے امامت کے لیے تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی غیرتیں جاگ جائیں گی، ویسے نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن یہ فتنہ اور ملکوں میں پھیلے گا، عورتیں امامت کرائیں گی اور مرد ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں گے۔ یہ اور چند دن کی بات ہے، چند سالوں کی، یہ زیادہ دور کا وقت نہیں ہے۔ اقبال اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ بانگ درا کبھی پڑھی ہے؟ پڑھنے سے کیا بحث ہے، یہ تو زمانہ ہی ایسا آ گیا صاحب، میڈیا پڑھائی سے بے تعلق، اور جنہوں نے جو اس میڈیا کے باپ ہیں بانی ہیں جنہوں نے ایجاد کیا ان کے ہاں دیکھو اب تک پڑھنے پہ کتنا زور ہے۔ تو اس لیے اقبال جو کچھ کہتے تھے نا کہ لڑکیاں انگریزی پڑھ کے تمہارے گھروں کی نہیں رہیں گی اور یہ مارکیٹ کی ایک چیز بن جائے گی، وہ کہتے تھے سن 2022 ایسے اس میں 80-90 سال بعد، اب دیکھ لیجئے کیا ہو گیا۔ اقبال کا یہ پہلو بڑا تلخ ہے، اس معنی میں اقبال عظیم شاعر نہیں ہے، یہ جتنے برج بن رہے ہیں نا مغرب اور اسلام کے درمیان، اتاترک کمال پاشا جن کا ہیرو ہے، کبھی اقبال کو بھی تو پڑھ لیں، کوئی نہیں کہتا، کوئی سچی بات کہنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آئینہ دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ میر درد رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں نا قبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے، یعنی میں آئینہ ہوں لیکن جس کے سامنے رکھو نا اپنا منہ پھیر لیتا ہے، جس کے بھی روبرو کرو وہ مجھے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آئینہ اصل حقیقت دکھاتا ہے نا۔ تو اس لیے خواتین کا سب سے بڑا کام ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، تاکہ باہر معاشرے میں امن، اطمینان، انصاف، یہ چیزیں پھیلیں۔ مائیں گھر میں تربیت کرتی نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہر کی دنیا میں ان کے بچوں کا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹے جا رہے ہیں، مگر ایک مثال تو ضرور دیں گے۔ بچہ کہتا ہے ماں سے کہ میں رات کو 8 بجے آؤں گا، اور بچہ 8:15 آتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی کہ بیٹے آپ نے تو 8 بجے کا کہا تھا، یہ 15 منٹ کہاں گئے؟ کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ وقت کی پابندی خود ماں کی زندگی میں نہیں، باپ کی زندگی میں نہیں، تو بچے کو کہاں سے سیکھ ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں پوچھتی کہ بیٹے آپ نے 8 بجے کا کہا، 8:15 آ رہے ہیں، یہ 15 منٹ آپ لیٹ کیوں ہیں؟ عذر پیش کرتا، معقول عذر ہوتا تو ٹھیک تھا، مانا جاتا، غیر معقول ہوتا اسے جواب دیا جاتا، دو چار لگائی جاتی کہ جو وقت ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ بچے کی تربیت اگر وقت کی پابندی کی ہوئی ہوتی تو ماں مر جاتی، باپ مر جاتا، 40 برس 50 برس کے بعد بھی وہ بچہ اگر کسی سے کہتا کہ میں 4 بجے آؤں گا تو 4 ہی بجے پہنچتا، دوسرے کو زحمت نہ ہوتی۔ وہ کہتا کہ آپ کا قرض میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا تو فلاں تاریخ کو ادا کرتا، یا اس دن آ کر یا اس سے 1-2-4 دن پہلے ضرور بتاتا کہ صاحب یہ عذر پیش آ گیا، کچھ نہ کچھ تو کہتا۔ یہ سب ماؤں کی عدم تربیت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب ماؤں کی نالائکی ہیں جو دنیا میں فساد مچا ہوا ہے۔ اس لیے ماں کے لیے اس سے زیادہ کام کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ تو اب صحیح تربیت کا مسئلہ تو ہوا گم، اب انتظار کیجئے جب مسلمان بچیاں کافروں سے نکاح کریں، ایک یہ فتنہ پھیل جائے گا اور ایک یہ عورتوں کی امامت۔ افریقہ کے حالات کچھ اچھے نہیں، اور یہ فتنہ ماں سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور خدا تعالی اپنے اپنے وقت پہ ایمان کے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا کیے بغیر ہی اپنے پاس بلا لے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکاح کے معاملے میں جو اصل بات کر رہے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، اور پھر اللہ نے ان میں ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ نکاح ہی کے معاملے میں ایک مرتبہ ان سے ایک فیصلہ ہو گیا، ایک فتویٰ انہوں نے دیا اور وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور مفتی کی، اور اللہ کے اچھے بندوں کی عظمت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں، غلطی جب دلائل کے ساتھ سامنے آ جائے تو رجوع کرنے میں ذرہ برابر تعمل نہیں ہوتا، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم نے اس سے رجوع کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ محض نکاح ہونے سے ساس حرام نہیں ہو جاتی۔ حنفی فقہا کی رائے اب مختلف ہے۔ حنفی فقہا کی رائے یہ ہے کہ محض نکاح جو ہے وہ بھی حرام ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کی عملاً صورت یہ سمجھ لی جائے کہ اسے فرض کر لیجئے کہ لڑکی کی عمر 18 برس ہے، اور اس کی والدہ کی عمر فرض کر لیجئے کہ 35 برس ہے، 36 برس ہے، تو نکاح کے لیے جب گئے، لڑکی سے نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد اس لڑکے کو اس اپنی بیوی جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بجائے اپنی ساس، اس لڑکی کی ماں پسند آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے، تو یہ پہلے نکاح کا کیا ہو جائے گا، ہوگا کیا اس کی ساس اس کے لیے حرام ہو جائے گی؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ صرف نکاح سے حرام نہیں ہو جاتی، وہ اس کی ساس سے شادی اپنی ساس سے شادی کر سکتا ہے. اب تو یہ مسئلہ امریکہ یورپ میں بہت ہے, آسٹریلیا میں ہر جگہ مل جائے گا. بارہ بارہ تیرہ پندرہ سال کی عورتیں, بچیاں, چھوٹی عورتیں تو نہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں مائیں بنی ہوئی. اب جو پندرہ سال کی ماں ہے یا بارہ سال کی ماں ہے, چوبیس برس کی عمر میں اس کی بیٹی خود بارہ برس کی تیرہ برس کی ہو جائے گی. اس موقع پر ایک کو اگر انتخاب کرنا پڑ جائے ولیعوذ باللہ کہ اس سے نکاح کرے یا اس سے نکاح کرے, اور وہ ایک نکاح کر لیتا ہے بیٹی سے, تو ابھی کم سن ہے, کم عمر ہے. پھر اس کا خیال ہے کہ اس کی والدہ سے نکاح کر لے تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ مسلمان ہو جائیں فرض کر لیجئے تو پھر انہیں یہ مسائل پیش آئیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ صرف نکاح سے کسی بھی خاتون کی ماں اس مرد کے لیے, یعنی اپنے داماد کے لیے حرام نہیں ہوتی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بنو ابن فزارہ کی ایک عورت سے ایک آدمی نے نکاح کیا, اور اس نکاح کے بعد اس لڑکے کی نظر اس لڑکی کی اپنی بیوی کی والدہ پر جب پڑی تو اسے پسند آ گئی وہ, اور اس کا دل لبھا لیا. تو اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت میں نے ایسے نکاح کیا ہے اور ابھی میری بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی اور میرا قطعاً کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, اور پھر میری نظر اس کی والدہ پر پڑ گئی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی, تو کیا میں اس کو طلاق دے کر اس کی ماں سے نکاح کر لوں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تم کر لو, کوئی عرض نہیں ہے. اس نے طلاق دے دی لڑکی کو اور اس کی ماں سے نکاح کر لیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں یہ قصہ آیا, اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا کہ حضرت یہ فتویٰ درست نہیں, اور دوسرے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دلائل سے یہ بات ثابت کی, اور سب نے یہ کہا کہ حضرت یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کیا, کوفہ آئے اور بنو ابن فزارہ کے قبیلے میں جا کر اس شخص کو تلاش کیا. اتنے متقی تھے اور فرمایا اس عورت سے الگ ہو جاؤ. لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ اس تو کئی بچے ہو چکے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ یہ کئی برس کی بات ہے لیکن کچھ بھی ہو ہر صورت میں تم الگ ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حرام ہے, مجھ سے فتوے میں غلطی ہو گئی. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے کہ فتوے میں جو کچھ بھی پیش آیا انہوں نے اس چیز میں رجوع فرما لیا. بہت لوگوں نے اس کو لکھا ہے, موتا امام مالک میں, سنن بحقی میں, یہ مصنف عبد الرزاق میں, سن سعید ابن منصور میں, کئی کتابوں میں یہ قصہ کئی تفصیل سے اور کئی اجمالاً آپ کو مل جائے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح فتویٰ دیا کہ صرف نکاح ہی سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے وہ خاتون جس کی بیٹی سے نکاح ہوا, اور پھر اسی کو حنفی فقہا نے لیا, اور اسی لیے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ولیعوذ باللہ زنا کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں, اور اس میں حنفی اور شافعی فقہا کا اختلاف ہے, اور خود اس میں کتنے رشتے حرام ہوتے ہیں اور کیسے حرام نہیں ہوتے یہ سب چیزیں فقہ کی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ہماری باتوں سے یہ فتوے نہیں دے دینے چاہیے, بلکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. فتوے کے لیے ہمیشہ مفتی حضرات سے ہی رجوع کرنا چاہیے, سوائے ان چیزوں کے جن میں ہم نے خود تصریح کر دی ہے کہ حنفی فقہا اب اس پہ فتویٰ دیتے ہیں, وہاں تو فتویٰ انشاءاللہ وہی ہوگا. باقی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں ان کا تعلق تاریخ سے ہے, اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے بڑی کتابوں یا مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے, وہاں کرنا ہی چاہیے. ایک اور عجیب بات بھی ہے, اب یہ کہ عربوں کے ہاں نکاح اور طلاق زندگی کے بہت عام معاملات میں سے تھا. کھانا پینا ہے, سونا ہے، کپڑا اوڑھنا ہے، یہ سب ضروریات زندگی میں ہیں نا. اسی طرح انسان میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں، یہ بھی انسانی ضرورت ہے. تو عربوں میں معاشرہ کھلا تھا، کھلا پن تھا، اور شریعت نے اس کھلے پن کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا بلکہ مصنوعی حجاب اتارے. اور جو رسومات اور قیودات خود عربوں نے اپنے پاس سے بنا لی تھی، اللہ نے اسے ساقط کر دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہترین آیات جو قرآن میں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یضعوا عنہم اسرہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو لوگوں سے ان کے بوجھ رسومات کے قیودات کے دور کرتے ہیں. آزادی بڑی نعمت ہے، کیا چیز ہے جو آزادی کی قیمت بن سکے. اسی شعبی رحمت اللہ نے کہا یہ عربوں کے ہاں نکاح اتنا تھا کہ جس بچی کا وجود بھی دنیا میں نہیں آیا اس کا بھی نکاح کر دیتے تھے. شعبی رحمت اللہ نے ذکر کیا کہ ایک شخص سفر میں تھا، لڑکے تھے سارے، اور اس نے اپنی ساتھیوں سے فرمائش کی اور اس نے کہا اٹھو اور بکری ذبح کرو. اور بکری جو بھی ذبح کرے گا میرے ہاں پہلی بیٹی جو ہوگی میں اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا. لڑکوں میں یہ بات چلی، ایک اٹھا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بکری ذبح کر دیتا ہوں اور تمہارے ہاں جو پہلی بیٹی ہوگی اس سے تم میری شادی کرو گے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جس نے قول و قرار کیا تھا اس کی ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی. تو یہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں جب یہ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ نکاح تو واجب ہو گیا، لیکن اس لڑکی کا حق مہر بکری نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اس بچی کا نکاح تم سے کیا جائے گا، لیکن حق مہر جو ہے اس لڑکی کا اتنا ہی ہوگا جتنا کہ حق مہر اس کی باقی بہنوں کا یا خاندان میں کنبے میں جو باقی لڑکیوں کا خاندانی حق مہر ہے وہی اس کو دیا جائے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ فیصلہ فرمایا، لیکن بات وہی ہے کہ اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عمروں کا تناسب نہ دیکھا جائے. نکاح کرتے ہوئے عمروں کا تناسب دیکھنا، فقہا نے اس پر بھی اصول میں بحث کی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس پر بھی اصول میں بحث کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حق مہر بکری کو تسلیم نہیں فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لڑکیوں کا حق مہر کم رکھنا یا بہت زیادہ رکھنا